لیے کہ ہمارے یہاں خاص طور سے خواتین کے لیے ہم چونکہ ستر اور حجاب کی پابندیاں کرنا چاہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر عورت کی پہلی ذمہ داری اس کا اپنا گھر ہے, تو لازمن ہمارے ہاں جو دوسرے حلقوں میں جتنا تیزی سے کام نظر آتا ہے اتنا کبھی بھی نہیں ہوگا ہمارے ہاں. آپ اپنے گھر کو بھول جائیں اور جا کر تبلیغ کرتی پھریں یا الیکشن کے لیے کنوینسنگ کرتی پھریں, یہ تو ہمیں بالکل پسند ہی نہیں. دائرہ کار جو ہے مسلمان عورت کا اس کا گھر ہے, ہمارے یہاں یہ کام چلے گا انشاءاللہ, لیکن اس طرح سے بھی اس کی رفتار رہے گی کم, یہ کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ ان کا ایک آپس کا لائزون ہو اس کو تو ہم فراہم کر دیں گے, لیکن ان کا دائرہ کار اصل جو ہے خواتین کا, اور نمبر دو ان کا اپنا جو گھر ہے اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ سب سے زیادہ مقدم ہے. ابھی یہاں تو ممکن نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں کچھ معاونین پیدا ہو گئے اور ہمارے وسائل و ذرائع پول اپ ہو گئے, یہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہ اکیڈمی تعمیری اس طرح کرا دی ہے کہ یہاں بالکل دو علیحدہ علیحدہ ادارے جو ہیں مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے بالکل پیرلل چل سکتے ہیں, اس لیے کہ ادھر کا حصہ جو ہے اس کے اندر پانچ چھ کمرے ایک طرف, پانچ کمرے ایک طرف, اور بالکل ایک دوسرے سے کمرے, اور ہم نے یہاں پہ خواتین کے لیے جو بھی فیسلٹیز ہیں مختلف بنا دیے ہیں ان کے ساتھ ملحقہ ان کا ایک انسٹیٹیوشن یہاں پر قائم ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ابھی تو یہ کہ ہمیں وسائل کی ضرورت ہے, ان کو فرنش کرنا ہے, ان کو پورے طور سے جو ہے سارا سال و سامان فراہم کرنا ہے, اس لیے کہ ابھی چھ مہینے تو ہمیں لگیں گے یہاں پر مردوں کی بھی پوری تدریس کو ہول ٹائم جو ہوتی ہے باضابطہ اس کو شروع کرنے میں, ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ ہم خواتین کے لیے شروع کر دیں جسٹ پاسبل. اچھا بازو کیوں بیل بنائے, دیکھیے کیوں بنائے یہ تو وہی بہتر جانتا ہے, البتہ یہ کہ اس سے جو اشکال پیدا ہوتا ہے ہینڈی کیپ ہے وہ, تو جو بھی انسان کی جو ترقی کے راستے ہیں وہ اس کے اس طرح کھلے ہوئے نہیں ہیں, نیکیوں میں بھی وہ اس طرح آگے نہیں بڑھ سکتا ہے, یہ اگر اشکال پیدا ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جج کرے گا اس کی اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے, جس کی لمیٹیشن ہے ان لمیٹیشن میں رہتے ہوئے جتنا وہ کر سکتا تھا اس نے کر لیا کامیاب ہو جائے گا. اگر صرف دنیا ہوتی تو واقعتاً یہ سوال بڑا سخت تھا کہ ایک شخص پیدائشی, دنیا ایک ہی تو زندگی ہے کسی نے اسے انڈا پیدا کر دیا بڑا ظلم, جب ہم کہتے ہیں اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے یہ تو عارضی سا وقفہ ہے, اس میں وہ اندھا ہے بھی اسے ایک ہینڈی کیپ ہے, لیکن یہ کہ وہ اگر دین کے راستے پر صحیح راستے پر چلتا ہے تو وہ سو آنکھوں والوں سے بہتر ہو جائے گا آخرت کے اندر, اور اصل زندگی وہ ہے اور جو ابدی زندگی ہے, تو دیٹ ول بی کمپنسیٹ فلی کمپنسیٹ. سارے نبیوں کے ذریعے سے اصلاح نہیں ہوئی, زیادہ کے ذریعے سے مرمت ہوئی, حضرت نوح کے ذریعے سے اصلاح ہوئی یا مرمت ہوئی, فرق کر دیجیے گا, اصلاح تو تھوڑو ہوئی, ماں آمن ماں ہوں اللہ قلیل, ایمان نہیں لائے ان کے ساتھ مگر چل, حضرت ہود کے ذریعے سے مرمت ہوئی پوری قوم ختم, تو ایک اعتبار سے آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا ہے. سورہ جن میں جو ہم نے پڑھا ہے کہ حضور کی بعثت پر وہ جنات نے کہا کہ ہم نہیں جانتے, انا لا ندری اشر اریدا بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا, یہ جو نئی نبوت اب ہو گئی ہے اور نئی وحی آئی ہے اس سے اللہ تعالیٰ زمین والوں کے لیے کوئی خیر چاہتا ہے یا شامت چاہتا ہے, شر چاہتا ہے, یہ نہیں مانیں گے تو آزاد کر دیے جائیں گے تو شر ہو جائے گا, البتہ حضور کے ذریعے سے یہ کام ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کو اصل میں یہ سکھایا ہے, اب تم بالغ ہو گئے ہو, انگلی پکڑ کر چلانے کا دور اب ختم ہوا, اب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو, اپنے اجتہادی بصیرت کو بروئے کار لاؤ اور آگے چلو, تمہارے ہاتھ میں یہ روشنی ہم نے دے دی ہے قرآن رسول کی مثال, ناٹ یو فائنڈ یور وے گو اہیڈ, اب ہمیشہ جو ہے آپ عالم تلوف سکولیت میں نہیں رہیں گے کہ کوئی انگلی پکڑ کے چلائے,
اور بنی اسرائیل جیسے بھی تفصیل کیا بار بار کیوں کیا گیا,
بہرحال آپ نے یقین فرمائی کہ میرے پڑھنے سے بور نہیں ہوئے, میں اس کو غنیمت سمجھتا ہوں. لیکن اصل میں دیکھیے, اس کو نوٹ کر لیجئے کہ بنی اسرائیل کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے. 2000 برس تک دینی میں نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری رہا ہے. پھر یہ کہ تورات ہی سابقہ جو انبیاء کی تاریخ کا جو ماخذ ہے وہ در حقیقت تورات ہی ہے. اور آج بھی آپ سمجھیے کہ سب سے زیادہ تعداد میں لوگ جو ماننے والے ہیں, کس کے ماننے والے ہیں؟ یہودی, عیسائی اور مسلمان تینوں موسیٰ کو مانتے ہیں. اور ویسے بھی تعداد سب سے بڑی جو ہے وہ تو عیسائیوں کی ہے, اور وہ بھی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں. اس اعتبار سے کیا ان کی اہمیت نہیں ہے؟ منی قرآن اگر اس معنی میں ہو کہ جیسے ہم نے ایک منتخب نصاب مرتب کیا ہے, قرآن سے ہم نے سلیکٹ کیے اسے کہ اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہمارے فرائض کیا ہیں تو یہ حصے خاص طور پر پڑھ لیں. اسی طرح اگر کوئی شخص کتاب لکھے بنی اسرائیل فی القرآن, بنو اسرائیل فی القرآن, قرآن میں بنو اسرائیل کا کام کہاں کہاں تذکرہ آیا ہے, وہ ایک کتاب ہوگی. اگر نا اسے ہم قرآن نہیں کہیں گے, لیکن ایک کتاب ہو لکھی جا سکتی ہے. اس طریقے سے جیسے احکام القرآن تفاسیر لکھی گئی ہیں جو صرف ان آیات کی تفسیر کرتی ہیں جن میں کوئی شرعی حکم, فقہی حکم, قصص والی باتیں یہ اس میں نہیں آئیں گی, رد و قضا والی بحثیں نہیں آئیں گی, بلکہ جس آیت میں کوئی شرعی اور قانونی حکم ہے, چاہے وہ امر ہے چاہے نہیں ہے, اس کو انہوں نے لیا ہے. اور ایسی تفاسیر کا نام ہے احکام القرآن. یہ ہو سکتا ہے آئیڈیا آپ کا غلط نہیں ہے, لیکن اسے قرآن نہ کہیے, منی قرآن نہ کہیے, بلکہ یہ کہ مختلف موضوعات پر تفاسیر ہو سکتی ہے. اصل میں شرک کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ پورا تجزیہ کریں تو ہر گناہ شرک بن جاتا ہے. اللہ کا حکم یہ ہے کہ نماز پڑھیں, نفس کہتا ہے سو جائیں, آپ نے اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا, نفس کی بات مان لی, سو گئے, آپ نے نفس کو اللہ پر مقدم کر دیا, یہی شرک ہے. آپ نفس کہتا ہے یہ مال ہے لے رہا ہے لے لو, آپ کو معلوم ہے یہ رشوت میرے لیے جائز نہیں ہے, لیکن آپ نے جائز و ناجائز کو علیحدہ رکھا, بات قبول کر لیا, آپ نے گویا کہ دولت کو پوجا, دولت کے پجاری اور شرک ہو گئے. لیکن یہ کہ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ تجزیے میں تو شرک ہے, البتہ یہ کیفیت اگر کسی انسان میں راسخ ہو جائے تب شرک کہلائے گا. عارضی وقتی طور پر کوئی کام ہو گیا ہے تو ہم اس کو گناہ کہیں گے. اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے کہ گناہ آدمی سے ہو جائے غلطی, کیونکہ وہ اس کا کیلکولیٹڈ نہیں ہوتا قدم, سوچ سمجھ کر کولڈ انالیسس اور کولڈ کیلکولیشن کے بعد وہ کام نہیں کر رہا ہوتا تو اس کو ہم گناہ کہیں گے. لیکن اگر سوچ سمجھ کر یہ نظریے کے طور پر اختیار کر لیا جائے تو وہ شرک ہو جائے گا. تو کچھ جی ہاں, یہ میں حوالہ تو نہیں دے سکتا, لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ٹریل جو ہے یہ ریکارڈڈ ہے کہ جب بھی باہر سے آتے تھے تو آپ مسجد نبوی میں حاضر ہو کر السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا ابا بکر صدیق, السلام علیکم یا ابی, اپنے والد حضرت عمر کو یا ابھی کہتے تھے. یہ ثابت ہے وہ صحابی ہیں. تو صحابی کا عمل, صحابی کا قول, صحابی کا عمل, صحابی کی تقریر بھی حدیث ہی شمار ہوتی ہے. اور ما انا علیہ اصحابی, جس پر عمل ہے حضور کا اور آپ کے صحابہ کا, ظاہر بات ہے اپنی قبر پر حضور خود تو نہیں آ سکتے تھے, صحابہ ہی آ سکتے تھے, اس اعتبار سے حضور کی قبر پر کیا ہمیں اختیار کرنا چاہیے طرز عمل, اس کے لیے رہنمائی ہمیں صحابہ ہی سے. ویسے تو یہ ہے کہ عام طور پر چونکہ کچھ چیزیں ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں اس لیے ہم بہت اپراتے ہیں, اور خاص طور پر ہمارے حنفی علماء تو جمعے میں بھی خواتین کی شرکت کو پسند نہیں کرتے, اور ویسے یہ بات صحیح ہے کہ خواتین کی نماز گھروں کے اندر افضل ہے بنسبت مسجد کے, یہ احادیث صحیح سے ثابت ہے. اس میں اگر ہم فرق کرتے ہیں تو اس اعتبار سے کہ یہ جمعہ اور عیدین وہ جب نمازیں ہیں کہ جن میں خطبہ ہوتا ہے, اور خطبہ در حقیقت تلقین نصیحت تعلیم کا ذریعہ ہے, تو اس سے خواتین کو محروم نہیں ہونا چاہیے. اس پہلو سے مساجد کے اندر جو ہے وہ جگہ بنا دی جاتی ہے, اور ایسی جگہوں پر جہاں ان کے لیے پردہ ہے علیحدہ نظام ہے, اگر وہ کوئی اعتکاف کرے تو میرے نزدیک اس میں کوئی ممانعت کا یا کوئی صریح جو ہے غربت کا پہلو نہیں ہے. اللہ عالم مزید اس کی تحقیق میں بھی کر لوں گا. یہاں چونکہ خاتون ایسی چاہتی تھی کہ یہاں اعتکاف کریں, جنہوں نے یہ بتایا کہ وہ خود پہلے بھی کئی مسجدوں میں صدر دی ایریا میں وہ کرتی رہی ہیں, تو ہم نے اس کو, اور ویسے ہمیں معلوم ہے کہ بیت اللہ میں مسجد حرام میں خواتین اعتکاف کرتی ہیں, مسجد نبوی میں ان کا حصہ جو ہے تو خاص طور انہوں نے علیحدہ بنا دیا ہے, اور اس میں کافی جنگلے وغیرہ پہلے تو کافی گڑبڑ ہوتا تھا, لیکن اب جو ہے وہ ایک برآمدہ جو ہے جنوب سے لے کے شمال تک مکمل وہ چلا گیا ہے, تو وہاں خواتین اعتکاف کر سکتی ہیں. اصل میں ہم نے بعض چیزوں کے اندر تو چھوڑ دیا ہے اپنے آپ کو, پردے ہم نے اٹھا دیے, برقع سب نے تنگ دیا, اور ان چیزوں کے اوپر مکس محفلوں میں چلی جائیں عورتیں تو کوئی فکر نہیں, مسجد میں آ گئی تو قیامت آ گئی. یہ ایک الٹا طرز عمل ہے ہمارا دیش پر چل رہا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ اپنی سوچ کو بدلیں. آئی تھنک دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دی پیوریفیکیشن آف دی ہارٹ اینڈ مائنڈ تھرو قرآن. وائی از اٹ نیسری ٹو کیپ اینڈ گرو اے لانگ بیئرڈ to absorb the wisdom of Quran, please explain from, I am confused. نہیں ان شاء اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے دو چیزوں کو آپ گٹبند نہ کیجیے, دل کی صفائی مقدم ہے, جسم کی صفائی بھی ضروری ہے کہ نہیں؟ دل کی صفائی کی دلیل سے آپ جسم کی صفائی کی نفی نہیں کرتے. اسی طرح دین میں جن چیزوں کی زیادہ اہمیت ہے وہ اپنی جگہ ہے, داڑھی فرض نہیں, البتہ سنت موقعہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی, اگر صرف رکھی ہوتی تو ہم کہتے ہیں محض سنت ہے, آپ نے فرمایا بھی کہ داڑھی رکھو داڑھی بڑھاؤ, تو ہمارا کیا جاتا ہے اس میں بتائیے؟ کچھ بچتا ہی ہے, کچھ جاتا تو نہیں نا. وقت آپ کا بچے گا, پیسہ آپ کا بچے گا, اضافی طور پر اللہ کے رسول کے حکم پر عمل ہو گیا اور آپ نے دین کا اشار جو ہے اس کو اختیار کر لیا, اس میں کیا برائی کیا ہو گئی؟ اچھائی ہو گئی نہیں. باقی یہ ہے کہ واقعتاً ذہن کو دل کو پاک کرنا صاف کرنا, خیالات صحیح ہوں, انٹینشن صحیح ہو, نیت صحیح ہو, یہ کہیں مقدم ہے لازم, اس میں کوئی شک نہیں. یہ بھی اصل میں فقہی مسئلہ ہے, کیونکہ ہمارے یہاں حنفی حضرات جو ہیں وہ سختی کے ساتھ اس کے قائل ہیں کہ زکات یا تو حکومت دے, ورنہ اگر انڈیویجول دے رہا ہے تو کسی فقیر کو جو کہ مستحق ہے اس کا مالک بنانا ضروری ہے, جبکہ انسٹیٹیوشن کے اوپر جو رقم لگتی ہے اس میں کوئی انڈیویجول مالک نہیں بنتا اس کا, تو اس کی کچھ قباحت ہے. البتہ حکومت اگر لیتی ہے اور لگاتی ہے تو اس میں وہ سمجھنے کے جائز ہے, حکومت جو ہے وہ تمام ملک کی طرف سے نمائندہ ہے. میرے خیال میں یہ ہے کہ حکومت بھی اگر زکات کی رقم لگائے گی کسی یعنی ہسپتال پر, تو وہاں ایک شرط لازم ہوگی کہ لکھ دیا جائے کہ یہاں سے مفت وہی استفادہ کریں کہ جو زکات کے مستحق ہیں, اور جن لوگوں کو زکات نہیں لگتی ہے ان کے لیے ریٹ لسٹ لگی ہوئی ہو وہ اس حساب سے یہاں پر پے کر دیں, ورنہ وہ جائز نہیں ہوگا. اس لیے کہ زکات صرف مستحقین زکات کے لیے ہوتی ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں. اب ہو رہا نا، حکومت کے پاس جاتی ہے، حکومت گرانٹ دیتی ہے، اور مدارس میں جب دیتے ہیں لوگ تو اس طرح سے دیتے ہیں کہ طالب علم کو بلا کر کہہ دیا کہ اس کو دے دیں، کہ طالب علم دے دیتا ہے مدرسے میں. یہ ذرا لمبا ہے وہ خام خاں کو بارہ دیے. میں چونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس ایشو پر علماء کرام کے ساتھ خام خاں کو کنٹروورسی شروع ہو، اس لیے آپ ان معاملے میں مجھے معذور سمجھے تو بہتر. یہ معاملہ لمبا ہے، یہاں پہ اس وقت نہیں. ویسے ایک منٹ میں بات کر دوں. دیکھیے، بینک بھی بیسیکلی ایک لمیٹڈ کمپنی ہوتا ہے. لمیٹڈ کمپنی شراکت اس میں شیئر کی بنیاد کے اوپر ایک شب شامل ہے. بینک اگر آگے مضاربت کی بنیاد پر انویسٹ کرے تو جو کچھ اس کو کمائی ہوئی ہے وہ جائز ہے، اور اس کو پھر وہ ڈسٹریبیوٹ کر دے شیئر ہولڈر کے نسبت سے، جائز ہو جائے. بشرطے کہ لاس ہو تو وہ شیئر ہولڈر لاس کو بھی برداشت کرے. تو شراکت اور مضاربت کی بنیاد پر ایک مکمل بینکنگ سسٹم چل سکتا ہے اگر نیت ہو اور ارادہ ہو. دیکھیے، رسول اور نبی میں ایک فرق تو یہ ہے جو سب کے نزدیک متفق ہے، سب مانتے ہیں نبی عام ہے، رسول خاص ہے. کیا مطلب؟ ہر رسول تو نبی ہے، ہر نبی رسول نہیں. یوں سمجھے کہ پہلی سیڑھی دوسری سیڑھی، پہلی سیڑھی نبوت ہے، دوسری سیڑھی رسالت. پہلی سیڑھی پر چڑھے گا تو دوسری پر جائے گا. تو ہر رسول تو نبی ہے، ہر نبی رسول نہیں. اس سے آگے فرق کیا ہے ان میں، اس میں اختلاف ہے. میں جو سادہ ترین سمجھا ہوں بات، میں وہی اس پر بیان کر سکتا ہوں، باقی دوسری رائے تو میں نہیں دے سکتا. اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں ایک سی ایس پی کادر ہے، فلاسف سی ایس پی ہے، سی ایس پی ہے، سی ایس پی ہے، اس نے امتحان پاس کیا ہے، اس کے بعد اس نے ٹریننگ لی ہے. اب وہ سی ایس پی آفیسر جو ہے، کبھی وہ ڈی سی لگا دیا جاتا ہے لاڑکانہ، ڈی سی لاڑکانہ. بیسک اس کی کوالیفیکیشن یا کادر کیا ہے؟ سی ایس پی آفیسر بائی اپوائنٹمنٹ، ہی از ڈی سی لاڑکانہ. کبھی اس کو کہا جائے گا جاؤ اور سیکرٹریٹ کے اندر سیکشن آفیسر یا کوئی بڑا ڈپٹی سیکرٹری جا کے چارج لے لو. وہ اس کا کادر رہے گا کہ ہی از اے سی ایس پی آفیسر تھرو آؤٹ، بٹ دی اپوائنٹمنٹ چینج. نبی کو جب اپوائنٹمنٹ دیا جاتا ہے تو گو دیئر از اب الا فرعون، اب وہ رسول ہو گئے، جاؤ قوم عاد کو اب خبردار کرو، اب وہ رسول ہو گئے. بیسیکلی از اے نبی.
لیزنگ آف واٹ؟
دیکھیے، اجارہ جو ہے، اجارہ وہ بیسک پروپوزیشن کی حیثیت سے جائز ہے. جب آپ انسان کو ہائر کر سکتے ہیں تو انسان سے بڑی تو شے کوئی نہیں. آپ نے ایک مزدور کو 8 گھنٹے کام کرنے کے لیے اس کی توانائی خریدی ہے، 30 روپے 40 60 70 روپے آپ سے دے رہے ہیں. آپ نے کرایے پر اس کی قوت لی ہے اور کرایہ دے رہے ہیں. انسان سے بھی ہو سکتا ہے، آپ مکان، جگہ، مشین کرایے پر دے سکتے ہیں. اس میں بیسک پروپوزیشن، اس میں کوئی اضافی کوئی شے ہو جائے، کوئی اور خرابی آپ ڈال دیں اس کے اندر، وہ دوسری بات ہے. لیکن ایز بیسک پروپوزیشن لیزنگ از پرمیسیبل
اسلام. بتائیں کہ بنگلہ بائبل جو اب موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی تھی یا کہ بدل دی
گئی؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ سوال جو ہے شیخ احمد دیدار صاحب کو آپ لکھ دیجیے اور وہ اس کا صحیح جواب دیں گے. آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ. اس لیے کہ ہمارے پاس ایک آدمی ایسا ہے، اللہ کا شکر ہے، اس وقت عالم اسلام میں، یعنی یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، ہر شخص ہر کام کے اندر تو مہارت حاصل نہیں کر سکتا. تو انہوں نے چونکہ بائبل کی اسٹڈی کو اپنا موضوع بنایا ہے اور بہت صلاحیت خرچ کی ہے، وقت لگایا ہے، انسٹیٹیوشن ڈیولپ کیے ہیں اور ان کی کتابیں بھی اب موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹیکسٹ ہیں، ان میں بڑی اچھی باتیں ہیں، ان سے پوچھ لیجیے.
جب وہی آئے ہم بار بار اگر پڑھیں کہ ہر بار پتا کرنا پڑے گا اعتماد میں بھی اور پڑھنے میں.
اس میں ایک تو رائے یہ ہے کہ سوائے احناف کے جسے حنفی میں سجدہ تلاوت واجب ہے، باقی کسی فقہ میں شافعی مالکی عملی میں یہ واجب نہیں، یہ صرف ایک پسندیدہ شے ہے، مستحب ہے کہ سجدہ کیا جائے، واجب نہیں شافعی مالکی. پر اب جہاں تک میرا علم ہے وہ یہ ہے کہ وہ آیت جب بھی آپ پڑھیں تو سجدہ، کیونکہ حنفی کا موقف یہی ہے کہ سجدہ ضروری ہے. دو جو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، وہ باپ تھا جس نے پالا ہے، اور یہ جو غرق ہوا ہے یہ اس کا بیٹا تھا رمسیس سیکنڈ. وہ رمسیس اول تھا جس نے کہ فرعون کو پال، حضرت موسیٰ جس کے محل میں پہنچے ہیں، اور اس کا یہ بیٹا تھا رمسیس سیکنڈ، اور یہ گویا کہ چھوٹے بھائی کی حیثیت سے پلا ہے محل میں حضرت موسیٰ کے ساتھ. جو دوسرا سوال ہے وہ تو قرآن مجید میں بہت مرتبہ آیا تھا، اس نے اسپیشل ریکویسٹ کی اور اسپیشل اللہ نے گرانٹ کر دی، لیکن یہ کہ ان کی عمریں زیادہ تو ہوتی ہیں لیکن موت ان پر آتی ہے، یہ تو یعنی ثابت ہے اور آئے گی. ان کے ہاں بھی مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، توارث و تناسل کا سلسلہ ہے. ایک تو نبوت اور رسالت ان کے ہاں نہیں ہے، نمبر دو یہ کہ یہ ایک جن جو ہے اس نے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے خاص مہلت لے لی تھی، لہذا اس کی عمر طویل ہے، باقی تمام جنات کا مسئلہ یہ نہیں ہے. بہت بڑی یہ تو میں نے بہت دفعہ واضح کیا ہے کہ دو چیزیں ہیں، ان دونوں کو لازم سمجھیے. ہم ارادہ کرتے ہیں اللہ کے اذن سے وہ فعل وجود میں آتا ہے، ہم ارادہ کرنے کی وجہ سے ثواب یا عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں. ہم نے ارادہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ عمل نہیں ہو سکتا تھا، بے اذن رب ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے اس ارادے کی بنیاد پر یا جزا کے مستحق ہو گئے یا سزا کے ہو گئے. باقی یہ کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے سے لکھا ہونا، اس کو آپ سمجھیے کہ یہ علم ہے اللہ کا، اس کا لازم یہ نہیں ہے کہ جبر بھی ہے اللہ کی طرف سے. پر چیزیں مجھے ایک علم حاصل ہو گیا کہ آپ کل یہ کام کرنے والے ہیں، مجھے معلوم ہو گیا، لیکن کل جو کام آپ کریں گے کریں گے اپنی مرضی سے، میری مجبوری نہیں ہے آپ پر کہ میری وجہ سے آپ کر رہے ہیں. بٹ آئی کوڈ نو اٹ، آئی کوڈ گیس اٹ. اس کو پری نالج چاہیے، پری نالج ہے یہ، پری ڈیٹرمینیشن نہیں. اللہ کا علم ہے پہلے اللہ کو ادھر حاصل ہے کہ کوئی شخص کیا کرے گا، لیکن یہ اللہ کی طرف سے جبر نہیں. ان دو چیزوں کو الگ الگ وہ تو آپ صحیح نا، کیا جو نماز پڑھتے تھے بنی اسرائیل وہ کیا پڑھتے تھے؟ قرآن تو نازل نہیں ہوا تھا. یعنی نماز ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد. وہ کس طور سے کی جائے؟ وہ شریعت محمدی میں یہ طریقہ ہے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا، سورہ فاتحہ پڑھو، پھر یہ حصہ شامل کرو، پھر رکوع کرو. لیکن نماز جو ہے وہ شریعت موسیٰ میں بھی تھی، اس سے پہلے بھی تھی. تو اس اعتبار سے نماز اپنی جگہ ہے، اور نماز ہمیں اس طور سے پڑھنی ہے. وہ کیسے پڑھتے تھے؟ وہ کچھ اللہ کا نام لیتے تھے، یاد کرتے تھے، لیکن ان میں ایسے بھی تھے کہ جو تالیاں پیٹتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ نماز پڑھنا ہے. اس معنی میں نماز تھی، لیکن نماز کی شکل انہوں نے بگاڑ بھی دی تھی. البتہ یہ کہ سابقہ شریعتوں میں نماز کی شکلیں مختلف ہیں. اصل میں آپ کو اگر یقین کے ساتھ معلوم ہے تب تو میں سمجھتا ہوں کہ حرج نہیں ہے, لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نے گھر میں تو کوئی زیور رکھا ہوا ہے, اس کو تو وہ توڑوانا نہیں چاہتا اور سختیاں جھیل رہا ہے اپنے اوپر, لیکن اگر اس کے پاس 7 تولے سونا رکھا ہوا ہے تو وہ زکات کا مستحق نہیں ہے, تو وہ زکات آپ کی ادا نہیں ہوگی. اس لیے یہ کہ زکات کو بتا ہی کر دینی چاہیے. اور یہ بات بڑی احمقانہ ہے کہ زکات لینے کو تیار نہیں ہے, صدقہ لینے کو تیار ہے. دوسری چیز صدقہ ہی ہے, تو صدقات بھی تو لوگوں کے نل کچیل ہیں. زکات کو اللہ نے معین کی ہے, صدقہ ایک آدمی اپنے طور پر اپنا محل کچل اپنی گندگیاں دور کرنے کے لیے اپنی بلائیں دور کرنے کے لیے وہ اور کو خرچ کر رہا ہے, یہ بھی ایک غلط ہے در حقیقت تصور. زکات کا تو حقدار بنایا اللہ نے اس کو زکات نے. ایک سوال یہ آیا ہے خواتین کی طرف سے کہ زکات کے سمن میں کیونکہ گھر پر ایگزمپشن ہے, گھر جو آپ کا ہے جس میں آپ رہتے ہیں اس کی مالیت جو ہے زکات اس میں نہیں ہے, تو زیورات کے بارے میں اختلاف ہے. عام خیال یہ ہے کہ وہ زیور جو عورت عام طور پر مستقلا استعمال کرتی ہے وہ زکات سے مستثنا ہے. البتہ یہ کہ اگر اس نے رکھا ہوا ہے تو وہ تو بہت بڑی آج کل جو ہے وہ رقم رکھنے کی شکل ہی ہے کہ زیورات کی شکل میں لوگ رکھتے ہیں, لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ اس استثناء سے فائدہ نہ اٹھایا جائے کیونکہ اختلاف ہے تو خطرے والی بات ہے, تو بھی زیور پہنا ہوا ہے اس کی بھی زکات دی جائے. لیکن اگر اختلاف ہے تو صرف اس طریقے سے کہ جو مستقل استعمال کرنے والے رن چوڑیاں ہیں جو پہنی ہوئی ہیں یا کوئی دوست ہے. میں نے آپ کی چیز دے دی تھی ان کو,
ہم سب جانتے ہیں ایک دوسرے پر کیوں کرتے ہیں, یہ بہت بدی ہے, وہ بہادری ہے, وقتی ہے, راجنی ہے, خوشیا ہے, تجرب کتاب اور کافی کا ڈر وغیرہ وغیرہ, اور میں ان سب سے بچوں میں نہیں بیٹھتا, ہم یہ قرآن اور رسول پہلی کے لیے نکال کر کیوں نہیں چاہتا اللہ کے جواب کرتا ہے.
یہ آپ نے کئی کیوں اس میں شامل کر دیے ہیں, اس کیوں کا ایک سب جواب یہ ہے کہ ہمارا یہ دور زوال ہے, جیسے بڑھاپے میں بہت سے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں تو ہمارے جو دینی اعصاب ہیں وہ کمزور ہوئے. دوسرا جواب یہ ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے مذہب ایک پیشے کی شکل بھی اختیار کر گیا جو اسلام میں نہیں ہونا چاہیے, لیکن جب مذہب پیشہ بن گیا تو پروفیشنل جیلیسیز وہ اس کے اندر لازمن پیدا ہوئی, پیشہ ورانہ رقابت, اور یہ زیادہ تلخیاں جو ہیں یہ در حقیقت انہی لوگوں کی پیدا کرتا ہے کہ جو اس پیشہ ورانہ رقابت کی وجہ سے اپنے اپنے زون آف انفلوئنس کو سنبھال کر رکھنے کی فکر کرتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ اس کیوں کے جواب کی زیادہ فکر کریں, اصل جو ہے سوچنا چاہیے کہ اس کا حل کیا ہے. حل یہ ہے کہ آپ اصل مرکز کی طرف لوگوں کو دعوت دیں, قرآن کی طرف بلائیں اور حبل اللہ کو تھامیں, حزب اللہ بننے کی کوشش. جب اہم تر چیزیں لوگوں کے سامنے آ جائیں گی کم تر چیزوں پر سے توجہ انشاءاللہ خود بخود ہٹ جائے گی. باقی کیوں ہوا ہے اس کے بہت سے اسباب ہیں, بجائے آپ کو پازیٹیولی ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں یہ ہے کہ فقہی اختلافات ہیں اس کے لیے اپنا سینہ کشادہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک رائے ہے, یہ بھی ایک رائے ہے, اور اس میں ایک شخص یہاں پہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہا ہے, یہاں کوئی حل نہیں ہے, کسی نے ہاتھ کھول دیے, امام مالک جو ہیں ان کے نزدیک ہاتھ کھول کر نماز پڑھی جا سکتی ہے, تو ہم اس کے لیے فطری اختلافات کے لیے تو سوچ سینے کرنے کو چاہتا ہوں. دین کی جو مرکزیت ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ ہمیں حبل اللہ کو اپنا اصل جو ہے اتحاد کی بنیاد بنائیں اور حزب اللہ کی شکل اختیار کرنے کی کوشش کریں, انشاءاللہ یہ چیزیں کس طرف کر سکتی ہیں. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم ربنا نظر قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا للاسلام. اے اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دے، ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے. اللهم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. اے اللہ جسے بھی تو ابھی اس دنیا میں زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھے، اور جسے اپنے پاس واپس بلائے اسے ایمان پر اس کا خاتمہ فرما. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم من كانوا وحيث كانوا. اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے نبی کے دین کی خدمت کر رہا ہو، ہاں وہ کوئی بھی ہو کہیں بھی. وجعلنا منهم، ہمیں بھی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی ان میں شامل ہونے کی ہمت عطا فرما. واغزل من اعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم من كانوا وحيث كانوا. اے اللہ ہر اس شخص کو ذلیل و خوار کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کر رہا ہو، ہاں کوئی بھی ہو کہیں. اور پروردگار ولا تجعلنا معهم، ہمیں ان میں شامل نہ کر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا فانك خير المتقبلين. اے اللہ یہ راتیں جو ہم نے تیرے کلام کے ساتھ بسر کی ہیں نماز پڑھتے ہوئے، پروردگار جو روزے رکھنے کی تمہیں توفیق عطا فرمائی ہے، ان دونوں کو اپنے فضل و کرم سے شرف قبول عطا فرما. اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم، ہم پر رحم فرما اور رحمت فرما قرآن حکیم کے ذریعے سے. وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة، اس قرآن کو ہمارے لیے نور بنا دے، ہمارا امام بنا دے، ہمیں اس کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس کے بتائے ہوئے راستے کو عملا اختیار کرنے کی ہمت عطا فرما، اسے ہمارے حق میں ہدایت اور رحمت بنا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات انك سميع مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.